فاوحینا الیہ، تو ہم نے وہی کی اس کی جانب، ان اصنعی الفلک بعیننا ووحینا، کہ بناؤ کشتی ہماری وحی اور کے ذریعے اور ہماری نگاہوں کے سامنے. فاذا جاء امرنا وفار التنور، اور جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور جو ہے ابل پڑے، فصل فیہا بالکل زوجین اثنین، تو اس میں پھر سوار کر لو تمام مخلوقات میں سے جوڑے، یعنی دو دو، ایک نر اور ایک مادہ. واہلکا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، الا من سبق علیہ القول منہم، سوائے ان کے جن پر ان میں سے اللہ کا حکم ثابت ہو چکا ہو، یعنی جو کفر پر اڑے رہے. ان کی ایک بیوی جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے بار بار، اور ایک ان کا بیٹا جس کا کہ ہم سورہ ہود میں وہ ذکر پورا پڑ آئے. ان کے سوا باقی اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو. ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا، اور دیکھنا اب مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں کوئی سفارش نہ کرنا، مجھ سے کوئی مخاطب نہ ہونا. انہم مغرقون، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، تو جب تم جم کر بیٹھ جاؤ اور جو تمہارے ساتھی اہل ایمان ہیں کشتی پر سوار ہو جائیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر یہ کہو کہ اس اللہ کا شکر ہے، اس کی ثنا ہے جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات دی. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزَلِينَ، اور یہ بھی کہنا کہ پروردگار اب مجھے اتاریو، بہترین اتارنا، خیر کا اتارنا، برکت کا اتارنا، یعنی کشتی میں تو نے ہی سوار کیا ہے اور تو ہی جب ہمیں اتارے تو اب خیر و برکت کے ساتھ اتاریے. دیکھیے تقریباً یہی مضمون ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل میں تلقین کیا گیا حضور کو، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور اللہ تو ہی ہے بہترین اتارنے والا، مہمان نوازی فرمانے والا. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اس میں نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم ہیں جانچنے والے، پرکھنے والے. ثم انشانا من بعدہم قرن آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد یعنی قوم نوح کے بعد ایک اور قوم کو اٹھایا، ایک اور قوم کو ہم نے جگہ دی. فارسلنا فیہم رسولا، اور اس میں بھی ہم نے اپنا رسول بھیجا، منہم انہی میں سے. اب یہ تعلیم کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حضرت ہود کا ذکر ہے یا حضرت صالح کا ہے، غالب گمان یہی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر. اَنَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے. وَقَالَ الْمَلَأُ لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان کی قوم میں سے بھی ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جنہوں نے جھٹلایا تھا آخرت کی ملاقات کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں آسودگی عطا کی تھی، دولت عطا فرمائی تھی. انہوں نے کیا کہا، ما ھٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ شخص مگر تمہاری ہی طرح کا انسان، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ، یہ بھی کھاتا ہے وہی کچھ جو تم کھاتے ہو، وہی غذا اس کی ہے، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور پیتا ہے اسی میں سے جس میں سے تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اطاعت کی اور کہنا مانا اپنے ہی جیسے ایک بشر کا، تو تم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے، یعنی اپنی چودراہٹ جو ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ ان کی چودراہٹ کہیں نہ ہو جائے. اپنا حکم بنوانے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ ان کا حکم اگر تم نے مانا کہ تم خسارے میں ہو جاؤ. ایعیدکم انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا یہ شخص تمہیں یہ وعدہ دے رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی ہو جاؤ گے اور تمہاری میری ہڈیاں رہ جائیں گی گلی سڑی، پھر تمہیں نکال لیا جائے گا. ہے ہاتھ لما تدور، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے جو یہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، ہو سکتی ہی نہیں. ان ہی اللہ حیات الدنیا نموت و نحیا، نہیں ہے مگر ہماری صرف یہ دنیا کی زندگی، کوئی اور آخرت واخرت نہیں، کوئی اور زندگی نہیں، کوئی بات باد الموت نہیں. خام خان کا ڈراوا دے رہا ہے، بہت تمہارا ان یا اللہ حیات الدنیا نموت و نحیا، ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں، کوئی مارنے والا جلانے والا بھی نہیں. وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں ہرگز اٹھایا نہیں جائے گا. ان ہوا اللہ رجل استرا علی اللہ کذبا، یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بھر لیا ہے. وما نحن له بمؤمنین, اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. قال رب انصرنی بما کذبون, وہی فریاد انہوں نے کی جو حضرت نوح نے کی تھی, پروردگار اب میری مدد فرما جو انہوں نے میری تکذیب کی ہے اس معاملے میں. قال عما قلیل, فرمایا اللہ نے کہ اب تو تھوڑی ہی دیر کی بات ہے, لیصبحن نادمین, یہ ہو کر رہیں گے انتہائی نادم, انہیں اپنے کیے پہ پچھتانا پڑے گا. فاخذتهم الصیحۃ بالحق, تو انہیں آ پکڑا ایک سنگھار میں حق کے ساتھ. فجعلناهم غثاء, تو ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کا ایک ڈھیر بنا کر رکھ دیا. فبعدا للقوم الظالمین, تو لعنت ہے اور فتکار ہے ظالموں کی قوم کے لیے. ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرین, پھر ہم نے ان کے بعد اٹھائی اور بہت سی قومیں اور بہت سی نسلیں. اب یہاں پہ اس پوری داستان کو مختصر کیا جا رہا ہے, صرف حضرت نوح کا ذکر نام لے کر, پھر ایک اور رسول کا ذکر بغیر نام لیے, اس کے بعد یہ کہ ہم نے اور بہت سی قوموں کو اٹھایا. ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستاخرون, کوئی امت اپنے متعین وقت سے نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. ثم ارسلنا رسلنا تترا, پھر ہم بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو متواتر پے بقے. کلما جاء امۃ رسولھا, جب بھی کبھی کسی قوم کے پاس اس کے رسول آئے, کذبو ہو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فاتبانا بعضہم بعضا, تو ہم نے بھی ایک کو دوسرے کے پیچھے جہنم رسید کیا, ہم نے بھی لگایا ایک کو دوسرے کے پیچھے. وجعلناہم احادیث, اور ہم نے انہیں بس اب کہانیاں بنا دیا. اب داستانیں ہیں کہ کبھی قوم عاد بھی تھی, کبھی قوم ہود بھی تھی, کبھی صدوم اور عمورہ کی بستیاں بھی تھی, کبھی کہیں قوم مدین بھی آباد تھی, کبھی آل فرعون بھی تھے. وہ احادیث اب باتیں بن کر رہ گئی, کہانیاں بھولی بھی تھی. فبودن لقوم لا یؤمنون, تو فتکار ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون, پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو. بے آیاتنا و سلطان مبین, اپنی آیات کے ساتھ اور ایک روشن سنت کے ساتھ. الی فرعون و ملئہ, فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا وکانوا قوما عالین, دونوں نے استکبار کیا, گھمنڈ کیا, اور وہ یقیناً ایک سرکشی کرنے والی قوم تھے. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا, تو انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائے دو انسانوں کے لیے, دو انسانوں پر جو ہم جیسے ہیں, ہم جیسے بشر ہے, یہ موسیٰ بھی ہم جیسا ہے اور یہ ہارون بھی ہم جیسا ہے, بلکہ ہم جیسا بھی نہیں ہے. آگے پڑھیے. وقومہما لنا عابدون, ان کی قوم تو ہماری محکوم قوم ہے. یہاں پہ لفظ عبادت کو نوٹ کیجئے. ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل نہ فرعون کی عبادت کرتے تھے اس معنی میں کہ پرستش کرتے ہو, پوجتے ہو اسے, اور نہ ہی وہ اور ان کی قوم جو ہے کسی اور ان کے معبودوں کو پوجنے والے تھے. بنی اسرائیل توحید پر یہ قائم رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, یہ ان پر رہا ہے فضل اللہ. تو اب یہ عبادت کے معنی کیا ہے؟ اطاعت, غلامی. یہاں گویا کہ یہ ثبوت ہے کہ قرآن مجید میں لفظ عبادت مجرد غلامی کے لیے بھی آیا ہے, جس میں چاہے پرستش کا کوئی عنصر شامل ہو چاہے نہ ہو. یہ قوم ہماری محکوم قوم, ہماری غلام قوم, اس کے دو افراد, اور ان کی یہ ضرورت کہ آئے ہمارے سامنے کھڑے ہو اور کہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, ہم پر ایمان لاؤ. خطر زموں ہوا, تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو. فکانو من المہلکین, تو وہ سب کے سب ہو کر رہے ہلاک ہونے والے, ہلاک کر دیے گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پائیں, راہ پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً, اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں یعنی مریم کو, مریم اور ابن مریم یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ, ان دونوں کو آیتن بنا دیا, ایک نشانی بنا دیا. وَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ, اور ہم نے انہیں پناہ دی ایک اونچی جگہ پر, ایک ٹیلے پر, کہ جہاں ٹھہرنے کی جگہ بھی تھی اور صاف اور ستھرا اور نکھرا ہوا پانی بھی تھا. اس کو خامخواہ قادیانیوں نے اس دور میں اس سے کشمیر مراد لے کر نہ معلوم کیا لمبا چوڑا جو ہے وہ جھوٹ گھڑا ہے. اس سے مراد یا تو یہ ہے جو ہم سورہ مریم میں پڑھائے ہیں کہ حضرت مریم وضع حمل کے وقت جو ہے وہ دور چلی گئی تھی یروشلم سے, اور وہاں بھی محسوس ہوتا ہے کسی اونچی جگہ پر تھی. فناداها من تحتها, نیچے سے فرشتے نے ندا کی تھی اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے وہ مرحلہ سخت جو ہے ان کا گزروایا. پھر یہ کہ انجیل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے, قرآن مجید میں تو ذکر نہیں ہے, کہ حضرت مسیح کی ولادت کے بعد جو اس وقت ایک یہودی بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا تھا, جیسا کہ فرعون نے دیکھا تھا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو تمہارے لیے ہلاکت کا سامان بنے گا, تو اس نے پھر یہی کیا تھا. اور کچھ وہ نجومی بھی آئے تھے جنہوں نے اس کی خبر دی تھی, تو وہ تلاش میں تھا کہ کون بچہ ہے. تو اس وقت حضرت مریم اپنے اس بچے کو لے کر, بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ شاید وہ مصر چلی گئی تھی اور وہاں پر انہوں نے پروان کر جو ہے پرورش پائی, تو ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو. لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کی زندگی کے جو بعد کے ادوار ہیں ان سے سب کو تعلق ہے. یا یہ رسول کلو منت پر یہ بات, اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے, وامنو صالحہ اور عمل کرو نیک اور بھلے. رسولوں کے ذریعے سے گویا کہ یہ بات ان کی امتوں سے کہی جا رہی ہے, ان لہٰذ ہی امتوں کو امت واحدہ, تو ان کو جو بات کہی گئی ہے وہ ان کی امتوں سے. انی بما تعملون علیم, جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے باخبر ہوں, میں اس کو جانتا ہوں. وہ ان لہٰذ ہی, وہ دیکھیے وہ آیت آئی گئی, وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ, اور یہ تمہاری امت جو ہے ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں, پس میرا ہی تقوی اختیار کرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا, تو انہوں نے یعنی ان کی امتوں نے اپنے معاملے کو کاٹ لیا ٹکڑوں کے اندر. فرقوا دینہم, جسے فرمایا گیا انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر ڈالے, اور اس ایک دین کے نمالوں کتنے یہاں دنیا میں, اب یہ یہودیت عیسائیت یہ سارے کیا ہے, اسی دین کے جو یہ حصے بکھرے کر دیے گئے, ان میں غلط چیزیں شامل کر دی گئی, ورنہ دین تو حقیقت میں ایک ہی تھا. کلو ہند نما لگے ہند پڑے ہوں, اور اب ہر گروہ جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اترا رہا ہے اور خوش ہے اور سمجھتا ہے کہ کل کا کل حق ہمارے پاس ہے, حالانکہ وہ حق کے کچھ اجزاء ہے اور وہ بھی لپٹے ہوئے ہیں نا حق میں. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری, تو وہ دین حق جو ہے اس کے یہ ٹکڑے کر لیے گئے. اور برا نہ مانے تو آج ہمارا بھی حال یہی ہے, اس امت میں تفرقہ ہو گیا, ہر فرقہ کوئی ایک چیز لے کر وہ اپنی ڈفلی بجا رہا ہے کہ ہمارے پاس ہی کل کا کل حق ہے, اور اس پر مگن ہے, اور اس کے علماء جو ہے اور ان کو مست رکھتے ہیں کہ باقی سب باطل ہے, جو کچھ ہے بس تمہارا ہی ہے, اور تم ہی تمہارے یہ سارے معاملات جو ہیں سب فیصد درست ہیں, اسی سے ان کی روٹی چلتی ہے, اسی سے ان کی چوگراہٹ چلتی ہے. تو وہ سارا معاملہ جو ہے کل حزب بما لدیہم فرحون, میں نہیں آج وہ شکل امت میں موجود ہے. فذرہم فی غمرتہم حتی حین, تو چھوڑیے ان کو ان کی مدہوشی میں اس وقت معین تک کے لیے. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین, کیا ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم جو ان کو بہا رہے ہیں جس مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے, ہم جو ان کی مدد فرما رہے ہیں, نسارے و لہم فی الخیرات, تو کیا ہم ان کے لیے یہ بھلائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ جیسے کہ سورہ توبہ میں آپ پڑھ چکے تھے کہ فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادکم, اولادہم المنافقین کے مال اور اولاد سے متاثر نہ ہو, اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے ان کو عذاب دے گا دنیا کی زندگی میں. وہی بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کافروں کو مشرکوں کو اگر دولت دی اولاد دی, تو کیا ان کا یہ گمان ہے کہ یہ ہم ان کے لیے کسی خیر کا سامان کر رہے ہیں؟ نثار و لہم فل خیرات بل لا یشعرون, نہیں انہیں شعور نہیں ہے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون, اب یہ جو اوصاف اپنے پہلے پڑھے تھے 11 آیات میں ان کے ساتھ ہی جوڑیے, یہ بھی مزید اوصاف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. والذین بآیات ربہم یؤمنون, اور بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں. والذین ربہم لا یشرکون, اور وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ ہرگز شرک نہیں کرتے کسی بھی نوع کا. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ, اور وہ لوگ کہ جو دیتے ہیں جو دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تکبر کے ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. یہ وہی انداز ہے جو سورہ مائدہ میں آیا تھا کہ وہ یؤتون الزکاۃ وهم راکعون, کہ وہ دیتے ہیں زکات جھکتے ہوئے. یہ نہیں کہ ہم کوئی بڑا کسی پر احسان کر رہے ہیں اور تیر مار رہے ہیں, بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کے خوف سے وہ لرستے ہوئے وہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون, وہ خوف کس بات کا ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے, حاضری ہوگی, جواب دہی ہوگی. اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی, جو شخص کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اسی وجہ سے, اسی خوف کی وجہ سے, جواب دہی کی وجہ سے اپنی خواہش نفس کی باغ دور کھینچ کر رکھی. اولئک یسارعون فی الخیرات, یہ ہے وہ لوگ جو خیرات میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, بھلائیاں کمانے میں محنتیں کر رہے ہیں. وہم لہا سابقون, اور یہی ہوں گے جو اس کی طرف سبقت کریں گے, نیکیاں حاصل کریں گے. ولا نکلف نفسا الا وسعها, اور ہم ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق, اس کی استعداد کے مطابق, اس کی مقدرت کے مطابق. یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے, لا يكلف نفسا الا وسعها. ولدينا كتاب ينطق بالحق, اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے, یعنی اس میں ہر چیز جو ہے صحیح صحیح درج ہے. میرے نزدیک کس کا تعلق ہے وسعت کے ساتھ, کس شخص نے کتنی وسعت رکھی ہے ہم جانتے ہیں, اور ہمارے پاس وہ تمام جو ہے ناپ تول لکھے ہوئے ہیں, کس کو ذہانت دی تو کتنی دی, جسمانی قوت دی تو کتنی دی, فہم دیا تو کتنا دیا. یہ ساری چیزیں جو ہے, جو مختلف استعدادات ہیں اللہ نے جو عطا فرمائی ہے, ہم بسا اوقات جانتے نہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں. اکثر ہمارے ریزلٹ جو ہے انٹیپڈ رہ جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم ایکسپلوائٹ نہیں کرتے, ہم محنت نہیں کرتے. یہ آدمی محنت کرتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ صلاحیت بھی میرے اندر تھی, میں نے اسے پروان نہیں کرایا, میں نے اسے ڈیولپ نہیں کیا. تو بہت سی صلاحیتیں انسان کے اندر استعدادات ہیں جو سوئی رہ جاتی ہے, ڈورمنٹ رہ جاتی ہے, اس لیے کہ ان کو کبھی بروئے کار لانے کی کوشش نہیں کی گئی. اس اعتبار سے جان لیجئے کہ یہ آیت یہاں پر بہت ہمارے لیے ایک خوشی کا اور ایک ہمارے لیے خوشخبری کا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ذمہ دار ٹھہرائے گا اس کی وسعت کے مطابق. وہاں ڈرنا بھی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اس وسعت کو بروئے کار نہ لا رہے ہیں, یا یہ کہ ہم نے اپنی ان تمام استعداد اور صلاحیتوں کو صرف دنیا میں کھپا دیا ہو اور دین کی بات جب آئے تو ہم پناہ لے لیتے اس بہانے میں کہ صاحب ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں ہے, حالانکہ وہ صلاحیتیں جو ہے دنیا میں چمک رہی ہیں, دمک رہی ہیں, دنیا میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, پھل رہے ہیں, پھول رہے ہیں, تو صلاحیتیں ہیں تب پھل رہے ہیں نا. یہ چیزیں جو ہے یہ ذہن میں رکھی. تاہم یہ کہ اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شخص کو ذمہ دار ٹھہرائے گا اس کی وہ سب کے مقابلے. لا نکلف ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون, ہمارے پاس وہ کتاب ہے, ریکارڈ ہے, جو فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا, لیکن اے نبی ان لوگوں کے دل تو بدہوشی اور بے ہوشی میں ہے اس بات کی طرف سے. ولہم اعمال من دون ذلک هم لها عاملون, اور ان کے کام, ان کی محنتیں, ان کی بھاگ دوڑ اس کے سوا کسی اور میدان میں ہے اور وہ اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں. وہ تو میں نے کل آپ کو حدیث سنائی تھی کہ کل نفس یغدو فبائع النفس فبوتقها وموبقها, ہر انسان صبح کرتا ہے تو شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے, لگاتا ہے, کھپاتا ہے, انویسٹ کرتا ہے, لیکن نتیجے مختلف ہیں. ایک شخص شام کو آتا ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی لے کر آتا ہے, ایک شخص شام کو عذاب کی گٹھلی باندھ کر اپنے کندھے پر لے کر آتا ہے. تو یہ لوگ کسی اور ہی طرح کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم, یہاں تک کہ جب ہم پکڑتے ہیں ان میں سے آسودہ اور خوشحال لوگوں کو, بالعذاب, عذاب کے ساتھ, اذا ہم یجأرون, تو وہ چلانے لگتے ہیں, گڑگڑانے لگتے ہیں, لا تجأروا اليوم, اب آج مت گڑگڑاؤ, مت خوش آمدے کرو, مت چلاؤ, انکم منا لا تنصرون, اب ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد کو نہیں آئے گا, مدد نہیں کی جائے گی ہم سے تمہاری, یعنی ہم سے چھڑانے والا اب کوئی نہیں. اب کانے آیاتی تتلا علیکم, میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی نہیں, فکن تم علی اعصابکم تنکسون, تو تم اپنی ایڑیوں کے بل دوڑتے اور بھاگتے رہے, مستکبرین, استکبار کرتے ہوئے, گھمنڈ کرتے ہوئے, غرور کے ساتھ, بہی سامرن تاجرون, تم نے ہمارے نبی کو اور رسول کو ایسے سمجھا جیسے کوئی وہ رات کی کہانیاں سنانے والا ہے کہ کوئی اس کی طرف توجہ کرے یا نہ کرے. اور تم اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہو. جیسے وہ تو صرف کسی اجرت کے لیے وہ اپنی محنتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ راتوں کو جو ان کے میلے ٹھیلے ہوتے تھے اور لوگ ہوتے تھے جو وہاں داستانیں سناتے تھے, وہ کاہے کے لیے سناتے تھے؟ کچھ انعام مل جائے گا, خود ہمیں پیسے مل جائیں گے. تم نے وہ درجہ دیا ہمارے رسول کو, تم نے اس طرح بے اعتمادی برتی ہمارے رسول سے, تم نے اس طرح ان کے ساتھ عدم انتفاق کا معاملہ کیا جیسے کسی داستان گو کو چھوڑ کر چلے جاتے ہو, ایسے تم ہمارے نبی کو جو ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا تھا تم چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے تھے. افلم یدبر قول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین, تو کیا یہ اس کلام پر تدبر نہیں کرتے, غور نہیں کرتے, اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی نہیں کرتے؟ بقول اقبال کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان, یہ تدبر نہیں کرتے. ام جاءہم, یا ان کے پاس وہ چیز آ گئی, ما لم یأت آباؤہم الاولین, جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی. اس لیے کہ حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر حضور تک چونکہ اس قوم میں اس نسل میں کوئی نبوت رسالت نہیں رہی, یہ گویا کہا جا رہا ہے شاید اس وجہ سے یہ اس کی طرح متوجہ نہیں ہو رہے. اب لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون, کیا یہ پہچان نہیں پائے اپنے رسول کو اور اسی وجہ سے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ ام یقولون بہ جنہ, کیا ان کا قول بھی وہی ہے جو پہلوں کا تھا کہ انہیں بھی کوئی سودا ہو گیا ہے, کوئی انہیں جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے؟ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون, نہیں یہ بات نہیں ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ لائے ہیں ان کے پاس حق اور ان کی اکثریت جو ہے وہ حق کو پسند نہیں کرتی, اس کو گوارا نہیں کرتی. ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض فمن فيهن, اور اگر حق پیروی کرتا ان کی خواہشات کی, تابع ہو جاتا ان کی خواہشات کے, تو آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے فساد رونما ہو جاتا. بل اتیناہم بذکرہم, بلکہ ہم تو ان کے پاس لائے ان کا ذکر, ان کے لیے یاد دہانی, ان کے لیے نصیحت, ان کے لیے ریمائنڈر. فہم عن ذکرہم معرضون, لیکن یہ بدبخت لوگ, یہ بدقسمت لوگ اپنے اس ذکر سے, اپنی اس نصیحت اور یاد دہانی سے اعراض کر رہے ہیں. ہم تسلہم حرجن فخراج رب کا خیر, اے نبی کیا آپ ان سے کوئی خراج طلب کر رہے ہیں, کوئی اجرت مانگ رہے ہیں, کوئی آپ نے ان پر تاوان گڑ دیا ہے؟ تو تیرے رب کا خراج جو ہے, تیرے رب کا محصول, تیرے رب کا اجر اور ثواب وہ بہت بہتر ہے. وہ خیر الرازقین, وہ سب سے بہتر رزق لینے والا ہے. بظاہر یہاں خطاب حضور سے ہے, کہا ان سے جا رہا ہے کہ بدبختو, ہمارے نبی نے تم سے کوئی اجرت طلب کی ہے, کوئی تم پر تاوان ڈال دیا ہے, وہ تمہارے داستان گو جو ہے وہ تو پھر ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ لاؤ اب کچھ ہمارا محنتانہ تم ہمیں عنایت فرماؤ, ہمارے نبی نے بھی آج تک ان سے کوئی چیز مانگی نہیں, اس نے تو اس کا رزق تو ہمارے دل میں ہے. ان نقل تدعوہ ملا صراط مستقیم, ہے نبی آپ کو انہیں بلا رہے سیدھے راستے کی طرف. وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ یعنی صراط لناکبون, اور یقیناً وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ راستے سے منحرف ہو گئے ہیں, وہ اصراط سیدھا راستہ اصراط المستقیم سے منحرف ہو گئے. ولو رحمناہم وکشفنا ما بهم من ضر, اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور جو تکلیف ان پر آ جاتی ہے اسے ان سے کھول دے, دور کر دے, لمجوا فی طغیانہم یعمہون, تو وہ پھر اپنی سرکشی کے اندر اسی طرح اندھے بہرے ہو کر بہتے چلے جائیں گے. ولقد اخذناہم بالعذاب فما استکانوا لربہم وما یتضرعون, اور ہم نے ان کو پکڑا ہے عذاب کے ساتھ. یہ عذاب وہ ہے جو سورہ انعام اور سورہ اعراف سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو مبعوث فرماتا تھا تو اس قوم کے اوپر کچھ تکلیفیں, کچھ تنگیاں, کوئی قحط, کوئی ایسا معاملہ تاکہ جاگ جائیں. یہ مدہوشی جو ہے ان پر طاری ہے, تو جو جاگ سکتا ہو جاگ جائے. تو یہ بھی فرمایا کہ ہم نے انہیں اس طرح کے عذاب بھیجے ہیں ان پر, سمجھ سکانو, لیکن نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی رب ہم اپنے رب کے لیے, فما يتضرعون, اور نہ یہ گڑ گڑائے, نہ انہوں نے اپنے پروردگار کے سامنے جھکنے کی شکل اختیار کی. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون, یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر اپنے شدید عذاب کا دروازہ تو پھر وہ اس میں بالکل ہی مایوس ہو کر رہ جائے گا. یعنی جو چیزیں تنبیہات کے درجے میں آئی تھی اس سے تو جاگ نہیں پائے, جب عذاب آخری آئے گا تو پھر ان کی کمر جو ہے ٹوٹ کر رہ جائے گی, آس ختم ہو جائے گی. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائے کان بھی اور آنکھیں بھی اور دل بھی، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم شکر ہے جو تم کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں، اور جس نے پھیلایا ہے وہی تمہیں جمع بھی کر لے گا، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے کہ جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہے یہ اختلاف الٹ پھیر دن اور رات کا. اَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ، بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا کہ جو پہلوں نے کہا تھا. کیا کہا؟ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم پھر اٹھا لیے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ، اسی چیز کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی اور ہمارے آبا و اجداد سے بھی پہلے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر صرف اگلوں کی باتیں. قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون، ان آیات کو ذرا سمجھ لیجئے غور سے. میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر مشرکانہ نظام میں ایک بڑے خدا کو مانا جاتا ہے. شرک کہتے ہی اسے ہے کہ اس بڑے خدا کے ساتھ کچھ چھوٹے معبود بھی تراش لیے جائیں. ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے، یہاں ہندوستان میں بے شمار دیوی دیوتا لیکن مہادیو وہ ایک. آپ کو یورپ میں، یونان میں، روم میں بے شمار گاڈز اینڈ گوڈیسز ملیں گے لیکن گاڈ کیپیٹل جی والا وہ ایک. عرب میں اللہ ایک ہی تھا، البتہ آلیہ بے شمار تھے. وہی ذات جو گاڈز اینڈ گوڈیسز ہے وہ آلیہ ہے، وہی دیویاں دیوتا ہے. جو وہاں اللہ ہے وہ یہاں مہادیو ہے، اور وہاں گاڈ ہے کیپیٹل جی والا. تو یہ مشترک چیز ہے. اور اہل عرب کا خاص طور پر معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ مانتے تھے خالق وہی، اسی نے بنایا، کائنات چلاتا وہی ہے. ان کا شرک کیا تھا کہ یہ لوگ، یہ ہستیاں جو ہیں، یہ سفارشی ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ مقربین بارگاہ ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کا کہا وہ ٹالے گا نہیں، تو کچھ خوشامد ان کی کریں گے، کچھ آخر مٹھی چاپی جسے پنجابی میں کہتے ہیں ان کی بھی ہوگی، تو ان کی ان کے دل ہمارے لیے نرم پڑیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے. بس یہی تھا. ہاؤلائے شفا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے. تو یہ شرک جو ان کا تھا، اب یہاں پر سوال کر کر کے ان سے وہ جو توحید ان کے اندر تھی مزمر چھپی ہوئی اس کو نکلوایا جا رہا ہے. قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے پوچھئے کس کے لیے ہے یہ زمین، کس کی ہے یہ زمین، کون ہے مالک اس زمین کا اور اس کا جو اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. فیقولون للہ، یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کی ہے. افلا تذکرون، تو کیا پھر تم نصیحت اخذ نہیں کرتے. قل من رب السماوات والسبع ورب العرش العظیم، پوچھئے ان سے کہ کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا، کون ہے مالک عرش عظیم کا. فیقولون للہ، یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. قل افلا تتقون، تو کہیے کہ کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تقوی اختیار نہیں کرتے اس اللہ کا. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، پوچھئے ان سے کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، بادشاہی ہے ہر شے کی. وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور وہی ہے جو بچا لیتا ہے اور چھڑا لیتا ہے، اور اس سے نہ کوئی بچانے والا ہے نہ چھڑانے والا ہے. ان کنتم تعلمون، بتاؤ کون ہے. فیقولون للہ، پھر کہیں گے وہی ہے. قل فانا تسحرون، کہیے پھر کہاں تم پر یہ جادو کیا جا رہا ہے، کہاں سے کس طریقے سے تمہاری مت ماری جا رہی ہے، کیوں تم پھر اس توحید کے اندر شرک کی آمیزش کرتے ہو. بل لتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ہم ان کے پاس حق لے آئے ہیں. یہ دعوت حق ہے، یہ توحید حق ہے جس کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے. ہم نے خود ان سے اگلوا لی ہے، ان سے نکلوا لی ہے ان کے اندر سے وہ توحید جو ان کی فطرتوں کے اندر مجمل ہے. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، اور یہ اس کے بعد جو کچھ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. متخذ اللہ من ولد، نہیں اللہ نے کسی کو بلایا اپنا بیٹا یا بیٹی. وما کان معہ من الہ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود. اذن لذهب كل اله بما خلق، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود جو کچھ اس نے بلایا ہوتا لے کر علیحدہ ہو جاتا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو سادھے کی حلیہ چوراہے میں پھوٹتی ہے، اگر یہ سادھا ہوتا اس نے اور کچھ ہستیوں نے مل کر کائنات کو بنایا ہوتا، تو ہر ایک جو ہے وہ جیسے وہ ایک روایتی بڑھیا کی کہانی آتی ہے, اس نے اپنا مرغا جو ہے بغل میں دبایا اور چل پڑی, تو ہر ایک نے اپنی اپنی تکلیف جو ہے سنبھالی ہوتی اور علیحدہ ہو جاتا, اس کائنات کا ہی نظم گرم برم ہو جاتا. لذہب کل الہ بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض, اور تمہیں معلوم ہے شراکت میں اور سادھے میں ایک دوسرے پر زیادتی ہوتی ہے کہ نہیں.
جو ان کی فطرتوں کے اندر مجمل ہے, بل اتنا بالحق وانہم لکاذبون, اور یہ اس کے بعد جو کچھ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. ما اتخذ اللہ من ولد, نہیں اللہ نے کسی کو بنایا اپنا بیٹا یا بیٹی, وما کان معہ من الہ, اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود. اذا لذهب کل الہ بما خلق, اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود جو کچھ اس نے بنایا ہوتا لے کر علیحدہ ہو جاتا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ساجے کی ہڈیا چوراہے میں پھوٹتی ہے, اگر یہ ساجا ہوتا اس میں اور کچھ ہستیوں نے مل کر کائنات کو بنایا ہوتا, تو ہر ایک جو ہے وہ جیسے وہ ایک روایتی بڑھیا کی کہانی آتی ہے, اس نے اپنا مرغا جو ہے بغل میں دبایا اور چل پڑی, تو ہر ایک نے اپنی اپنی تکلیف جو ہے سنبھالی ہوتی اور علیحدہ ہو جاتا, اس کائنات کا ہی نظم درہم برہم ہو جاتا. لذهب کل الہ بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض, اور تمہیں معلوم ہے شراکت میں اور ساجے میں ایک دوسرے پر زیادتی ہوتی ہے کہ نہیں, ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا, تو ان میں سے بھی پھر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے اور سرکشی کرتے. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں, جو وصف یہ بیان کر رہے ہیں. عالم الغیب والشہادہ, وہ تو ہے غیب اور شہادہ سب کا جاننے والا, کھلے اور چھپے کا. فتعالی عما یصفون, بہت بلند و بالا ہے اس سے جو شرک کر رہے ہیں. اب یہ آخری آیات جو ہے بڑی دلدوز آیات ہے, ان میں جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے, کاش کے آپ کو ایک مصری قاری صاحب کی پڑھی ہوئی جو قرات ہے ان آیات کی کبھی سننے کا موقع ملے. واقعہ یہ ہے کہ وہ کلیجہ جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں ان آیات کی تلاوت اور قرات کرتے ہوئے. قل رب اما ترینی ما یوعدون, اے نبی دعا کیجئے اللہ سے کہ پروردگار اگر تو مجھے دکھا ہی دے جس چیز کا کہ ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ مضمون دو تین مرتبہ آ چکا ہے. اے نبی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب ہم آپ کی زندگی میں لے آئیں آپ کو دکھا دیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اما نتوفین نہ تھا, ہم آپ کو وفات دے دیں پھر ہم ان سے نپٹ لیں گے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نبی کہیے کہ پروردگار اگر تو مجھے دکھا ہی دے وہ جس کی کہیں سے وعدہ کیا جا رہا ہے, دھمکی دی جا رہی ہے, رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین, تو پروردگار مجھے ان ظالموں کی قوم میں شامل نہ کیجیے, اے اللہ مجھے علیحدہ کر لیجیے اس عذاب کے نزول سے قبل. وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ, اور اے نبی ہم قادر ہیں اس پر کہ دکھا دیں آپ کو وہ چیز کے جس کا ہم سے وعدہ کر رہے ہیں. ادفع بالتی ہی احسن السیئہ, اور اے نبی آپ بدی کو دور کیجئے, دفع کیجئے, مدافعت کیجئے بھلائی کے ذریعے. نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ, ہم جانتے ہیں جو کچھ کے یہ کہہ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, اور یہ دعا کرو اے نبی, اے پروردگار میرے, میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ مجھے شیطان کی چھوٹ لگے, شیطان کی چھیڑ جو ہے وہ مجھ سے مت ہو. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ, اور اے رب میں تیری ہی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئے, وہ میرے قریب پھٹکے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, اب یہاں سارے گفتگو حضور سے ہو گئی, اب روئے سکون ہے ان کفار کی طرف، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے قال رب ارجعون، تو وہ گڑ گڑاتا ہے کہ پروردگار ذرا مجھے لوٹا دے، مجھے واپس بھیج دے اس دنیا میں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں کروں، میں عمل کروں نیک اور بھلے اس میں جو میں چھوڑ کر آیا، جو جائیداد میں چھوڑ کے آیا ہوا ہے اللہ وہ ساری تیرے راہ میں دے دوں گا، جو مال و دولت میں نے جمع کیا تھا مجھے ایک دفعہ لوٹا دے، پھر وہ سب صدقہ کر دوں گا، خیرات کر دوں گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ بس ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، یعنی جگن مین وجہ سے اگر ہم اسے لوٹا دیں گے پھر یہ وہی بدبخت وہی حرکتیں کرے گا جو پہلے کرتا رہا ہے، ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون، اور ان کے پیچھے وہ برزخ ہے، وہ عالم برزخ اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے، فیضا نسخ فی الصور، اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، جب سور میں پھونکا جائے گا، فلا انصاب بینہم، تو ان کے مابین کوئی نسب وسب نہیں رہے گا، کوئی رشتے نہیں رہیں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، یوم عظیم اس دن، ولا یتساءلون، اور کوئی ایک دوسرے کی بات پوچھے گا تک نہیں، فمن ثقلت موازینہم فاولئک هم المفلحون، تو جن کے تول اس روز بھاری ہوں گے، نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، وہی ہوں گے فلاح پانے والے، فمن خفت موازینہم فاولئک الذین خسروا انفسہم، اور جن کے وہ پلڑے ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور برباد کیا، فی جہنم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تلفہ وجوہہم النار، جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، وہم فیہا کالحون، اور اس میں ان کے ہلیے بگڑ رہے ہوں گے، ان کی شکلیں بدل گئی ہوں گی، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اس وقت کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کیا تم پر ہماری آیات، میری آیات، آیاتی تتلا علیکم، تم پر تلاوت نہیں کی گئی تھی، تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھی، فکل تم بہا تکذبون، کہ تم انہیں جھٹلاتے ہی رہے، قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا، کریں گے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہماری بدقسمتی نے ہمیں جکڑ لیا، علینا وکلنا قوما ضالین، اور پروردگار ہم گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، ربنا اخرجنا منہا، پروردگار ایک مرتبہ ہمیں نکال دے اس جہنم سے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو پھر اگر ہم لوٹیں اور یہی کریں دوبارہ تو پھر ہم ظالم ہوں گے، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ فرمائے گا اب پڑے رہو اسی میں فٹکار کے ساتھ اور مجھ سے کلام تک نہ کرو، مجھ سے خطاب نہ کرو، اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، میرے بندوں میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، جو یہ کہا کرتے تھے کہ اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو یقیناً بہترین رحم فرمانے والا ہے، فَتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا، تو تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، اس وقت تم ان پر فتنے چست کیا کرتے تھے، اس وقت تم انہیں ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے کلیجے کے پار ہو جاتی تھی، حَتَّىٰ إِذَا أَنسَوْتُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ جب بھول گئے ان کے پیچھے میری یاد، ان کو مذاق بنایا اور مجھے بھول گئے، گویا کہ انہوں نے تمہیں غافل کر دیا مجھ سے، ان کا جو تم ٹھٹھا اڑاتے رہے اور مجھ سے غافل رہے، وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہماری آیات کا استہزاء، ہمارے ان بندوں کا استہزاء، اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، آج میں نے ان کو ان کے صبر کے بدلے میں میں نے وہ بدلہ دیا ہے، اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ اب وہی ہے کامیاب، وہی ہے سربلند، انہیں کو ہم نے وہ مقامات بلند عطا فرمائے ہیں، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ اب آخری سوال فرمائیں گے کہ تم کتنے عرصے رہے زمین میں، کیا خیال ہے کتنے سال رہے، کتنے تم نے عیش کیے وہاں، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے پروردگار ہم تو رہے وہاں ایک دن یا دن کا بھی ایک حصہ، پورا دن بھی نہیں، تو پوچھ گنتی کرنے والوں سے جو حساب کتاب رکھتے ہو، ہمیں کچھ پتہ نہیں، قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا کہ واقع تم نہیں رہے تم وہاں مگر تھوڑا سا، 80 برس بھی رہا ہے تو کیا رہا ہے، وہ 80 برس بھی ایسے محسوس ہوں گے کہ جیسے آپ کو بچپن کی بات یاد آتی ہے کہ جیسے کل کی ہو، ایسے اس وقت یہ پوری زندگی ایسے محسوس ہوگی جیسے ایک دن ہم دنیا میں کہیں گزار کر آئے، قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں یہ معلوم ہوتا کہ یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم، وہ مالک ہے با عزت عرش کا، عزت والے عرش کا. ومن یدعو مع اللہ الہ آخر، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو. اب دیکھیے مع اللہ یہاں آیا ہے، اللہ کو بھی پکار رہے، کسی اور کو بھی پکار رہے، اللہ سے بھی دعائیں ہیں اور کسی دستگیر کو اور کسی اور کو اس سے بھی جو ہے استغاثے ہو رہے ہیں اور مانگا جا رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں. یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جس کے لیے اس کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ سند ہے، نہ برہان ہے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. اس میں بڑا غضب مضمر ہے، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر فلاح نہیں پا سکیں گے، ان کے لیے فلاح نہیں ہے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہو کہ اے رب میرے بخش دے، معاف فرما دے اور رحم فرما، اور یقیناً تو ہی ہے بہترین رحم فرمانے والا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم. سورہ مومنون پر قرآن حکیم میں مکی سورتوں کا جو طویل ترین سلسلہ تھا وہ اختتام کو پہنچا. گیارہویں پارے میں سورہ یونس سے ان مکی سورتوں کا آغاز ہوا تھا. سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، پھر سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنین، یہ کل 14 سورتیں ہیں. تعداد کے اعتبار سے تو بہرحال جو آخری پارے میں یا آخری منزل میں جو مکی سورتیں ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ حجم کے اعتبار سے یہ مکی سورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن مجید میں. مکی سورتوں میں ایمان کا مضمون مشترک ہے. ایمان کے 3 اجزاء ہیں، ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالنبوت رسالت. مکی سورت بولتی کوئی چھوٹی ہو تو بات اور ہے کہ اس میں کوئی ایک ہی مضمون ہو، جیسے سورت الاخلاص ہے اس میں صرف توحید کا مضمون ہے، لیکن ذرا سی بھی سائزیبل اگر ہوگی سورت تو اس میں یہ 3 مضامین لازم ہوں گے. البتہ یہ ہے کہ مختلف جو گروپس آتے ہیں اس میں زیادہ ایمفیسس کے اعتبار سے فرق ہے. ان صورتوں میں زیادہ زور جو ہے نبوت و رسالت پر ہے، لہذا انباء و رسل جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ ان صورتوں میں آئے، تاکہ لوگ جو ہے متنبہ ہو جائیں کہ جو حشر پہلی قوموں کا ہو چکا ہے جن کی طرف اللہ کے رسول بھیجے گئے، اگر ہم نے بھی وہی روش اختیار کی تو وہی انجام ہمارا ہوگا. ویسے تو آپ نے دیکھا جا بجا توحید کا مضمون بھی ہے، معاد کا بھی ہے، آخرت کا، جنت کا، جو ختم مضامین ہے، لیکن اس ان دو یہ جو گروپ ہے مکی صورتوں کے، پہلا ایک آیا تھا 2 صورتوں پر مختلف، سورہ انعام اور سورہ اعراف، اور اس کے بعد یہ 16 صورتیں یہ ہیں. تو ان 16 صورتوں میں زیادہ زور جو ہے وہ انباء الرسل پر ہے. باقی ہر صورت کا اپنا ایک منفرد مزاج بھی ہے، جس کو کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عمود سے تعبیر کیا. ہر صورت کا ایک ایکسس ہے، ایک مرکزی خیال ہے اس صورت کا، پھر ان امتیازی مضامین ہیں، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف میں ہم دیکھ چکے. بہرحال ان 14 مکی صورتوں کے بعد اب یہ ایک مدنی صورت آ رہی ہے، سورۃ النور. اس کے بعد پھر 8 مکی صورتیں آئے گی، پھر ایک مدنی صورت آئے گی تنہا، سورہ احزاب. تو اگرچہ سورہ نور کا کوئی جوڑا یہاں موجود نہیں ہے، نہ سورہ احزاب کا کوئی جوڑا مدنی صورت کا وہاں موجود ہے،
لیکن یہ دونوں صورتیں مل کر ایک جوڑا بنتی ہیں. ان دونوں صورتوں کا زمانہ نزول بھی ایک دوسرے سے بہت قریب ہے. سورہ احزاب نازل ہوئی ہے دل اتفاق سن 5 ہجری میں, اس لیے کہ غزوہ احزاب کا اس میں ذکر ہے اور وہ سن 5 میں ہوا, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. سورہ نور ایک سال بعد نازل ہوئی ہے سن 6 میں, اس لیے کہ اس میں جس واقعے کا ذکر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی وہ غزوہ بنی مصطلق میں ہوا ہے اور وہ جو ہے سن 6 میں ہوا ہے. لہذا ان دونوں صورتوں کا زمانہ نزول معین ہے اور ان دونوں صورتوں میں اس پہلو سے تدریج ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ مدنی صورتوں میں سے جو ہم سورہ آل عمران, سورہ نساء اور سورہ مائدہ کا جو رنگ دیکھ چکے ہیں کچھ وہ رنگ ہے سورہ نور کا اور سورہ احزاب کا. ان دونوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ منافقین کا بھی خطاب تھا, ان دونوں صورتوں میں بھی منافقین کا خطاب تھا. پھر یہ کہ ان دونوں صورتوں میں مسلمانوں کی معاشرتی زندگی سے متعلق احکام دیے گئے, ان دونوں صورتوں میں بھی معاشرتی زندگی سے متعلق بڑے بنیادی احکامات دیے گئے, خاص طور پر ستر اور حجاب کے جو احکام ہیں پردہ, اس کے احکام در حقیقت انہی دو صورتوں میں ہیں. اور اس میں ایک بنیادی بات جو لوگ نہیں سمجھ پائے ان کے لیے بڑی پیچیدگیاں ہوئی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پردے دو ہیں. مسلمان عورت کا ایک پردہ ہے گھر سے باہر, یوں سمجھیے کہ نامحرموں سے پردہ, اور مسلمان عورت کا ایک پردہ ہے گھر کے اندر محرموں سے پردہ. ان دو پردوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا چاہیے. ایک ہے جس کے لیے ہمارے ہاں لفظ پردہ مستعمل ہے, دوسرے کے لیے خطر ہے, لیکن یہ کہ وہ بھی ایک پردہ ہے جسم کو ڈھانپنا, جسم کو چھپانا, جو اپنی نسوانی زیبائش آرائش ہے, نسوانی حسن ہے, جو مردوں کے لیے ان عورت کے جسم میں کشش کے پہلو ہے ان کو چھپانا, اس کو ظاہر کرنا ہے صرف شوہر پر, باقی محرموں کے سامنے. اب ظاہر بات ہے کہ ہر وقت انسان برقعے میں چلے گا سچی گھر کے اندر, تو وہاں بھی یہ ہے کہ تین چیزوں کو متفقہ کر دیا گیا, چہرہ ہاتھ اور پاؤں, باقی پورا جسم مسلمان عورت کا اپنے گھر کے اندر ہی مسکون رہنا چاہیے. اس کا سر بھی ڈھپا ہوا ہو, دوپٹہ ہو, دوپٹے کا بکل جو ہے وہ اس نے اپنے سینے پر مارا ہوا ہو, پھر اس کا لباس جو ہے باریک نہ ہو, پھر لباس سست نہ ہو, لباس ڈھیلا ڈھالا ہو, موٹا ہو, دبیس ہو, تاکہ اس کی جو بھی اس کے جسم کے اندر جسمانی جو مردوں کے لیے کشش کے ہو سکتے ہیں جو اعضاب, ان کو پوری کا پر رکھا جائے. تو اعضاب میں در حقیقت گھر سے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے. اچھا یہ پردہ کیوں ہے, یہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ بنی اسرائیل میں, کہ اصل میں کیا ٹارگیٹ ہے کہ بدکاری کا استحصال کرنا ہے, زنا کے آگے بند باندھنا ہے. اب زنا کی جو دوائی ہو سکتے ہیں, جو محرکات ہو سکتے ہیں, وہ کیا ہے؟ عورتوں کا مردوں کا آزادانہ لین دین ہو, عورتوں کے اندر جو کشش رکھی ہے اللہ نے مردوں کے لیے, اگر وہ کشش بروئے کار آتی ہے بے محابہ اور بے حجابانہ, تو ظاہر بات ہے کہ یہ آگ اور پانی کا میل جو ہے کوئی نہ کوئی نتیجہ سے نکالتا ہے. لہذا سیگریگیشن آف سیکسز نمبر 1, دائرہ ہائے کار متعین, عورت کا اپنا گھر ہے, مرد کا باہر ہے. نمبر 3 یہ کہ یہ لباس کے بارے میں پابندیاں, خطر اور حجاب, یہ ساری در حقیقت کس لیے ہے؟ زنا کے روک کے لیے. لہذا سورہ نور کا آغاز ہی ہوا ہے زنا کے ذکر, زنا کی سزا, زنا کی جو حد ہے اس کے بارے میں. اب اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل ٹارگیٹ یہ ہے, یہ پردہ قتل, یہ سارے احکام معاشرتی در حقیقت کس لیے ہے؟ یہ سیکچوئل ڈسپلن اور اس کے اندر حلال اور حرام کے مابین پابندی رہے. یہ جو عورت کے جسم میں کشش ہے مرد کے لیے, یہ فطری ہے, اللہ نے رکھی. یہ نہ ہوتی تو کوئی بھی یہ کھکھیڑ مول نہ لیتا. یہ تمدن کی ذمہ داریاں, گھر گھرستی کا بوجھ, اولاد کی پرورش, یہ کوئی آسان کام ہے؟ کوئی بھی یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہ ہوتا اگر یہ کشش نہ رکھی گئی ہو. یہ اللہ نے رکھی ہے, لیکن اس کشش کو صحیح جگہ پر رکھنا چاہیے اور اس کا غلط استعمال نہ ہو. غلط استعمال سے پورا معاشرہ فلاس بن جائے گا, متاثر ہو جائے گا, اس میں سے بھلائی اور خیرات ختم ہو جائیں گے, گھر کے اندر بھی سکون جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر بیوی کو اپنے شوہر پر اعتماد نہ ہو کہ یہ باہر جاتا تو کیا کرتا ہے, اور شوہروں کو بیویوں پر اعتماد نہ رہے کہ ہم جب گھر سے باہر ہوتے ہیں تو اندر کیا ہوتا ہے, تو آپ سمجھیے کہ وہ زندگی جو ہے جہنمی زندگی ہے. اور آج مغرب کا معاشرہ اس آگ میں جل رہا ہے, لیکن ہمارے ہاں ہیں کچھ لوگ جو بالکل, وہ اقبال نے جو کہا ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے لبوں کی ریزہ کاری ہے, لیکن وہ اسی سنائی اور اسی دمک دمک سے مضبوط ہے اور اسی سے متاثر ہو کر اسی طرز معاشرت کو اپنے رائج کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آگ میں جل رہے ہیں، گھریلو زندگی تصور اور چہل ختم ہو. یہ کہ اعتماد ہی نہیں پائے، شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں، اور دونوں گئے ہوئے کام پر پیچھے بچے جو کچھ ایکسپریمنٹیشن کرتے ہیں، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے باقاعدہ امریکن سوسائٹی میں کہ بچے جو ہے آپ بالکل آزاد، ماں بھی آئے گی شام کو کام سے واپس، باپ بھی آئے گا، اور یہ آ گئے دوپہر میں اپنے اسکول سے، اب یہ کیا کریں گے؟ اس کا آپ اندازہ کیجیے پھر جو کچھ ہوتا ہے. یہ در حقیقت اس مصیبت سے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ احکام ہے جو اللہ نے دیا. سورت انزلناها وفرضناها، جیسے سورہ نساء اور سورہ مائدہ کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان میں کوئی تمہید نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، کوئی ابتدائی اللہ کی حمد و ثنا نہیں، کچھ نہیں، سٹریٹ بات شروع ہو گئی، وہی یہاں ہے. لیکن یہاں خاص طور پر اس سورت کی عظمت کی طرف توجہ دلائی، سورت انزلناها وفرضناها، یہ ایک عظیم سورت ہے، اس لیے کہ نکرہ جو ہے تفہیم کے لیے آتا ہے. یہ ایک بڑی عظیم سورت ہے، اس کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، نازل ٹھہرایا ہے. ویسے تو قرآن کا ہر ہر لفظ جو ہے وہ عظیم ہے اور قرآن کا ہر ہر حکم لازم ہے، لیکن یہ اضافی طور پر تاکید کے لیے کہ تم شاید ان کی اہمیت کا اندازہ نہ کر سکو ان احکام کی جو اس میں آ رہے ہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ ایک بہت عظیم سورت ہے اور اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے اوپر عائد اور لازم اور لازم سمجھو. وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اور ہم نے اس میں نازل فرمائی ہے روشن آیات تاکہ تم نصیحت اخذ کرو، سبق حاصل کرو، ہدایت پر آ جاؤ. الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، نہیں بھائی کیوں کم کر رہے ہیں، زانی مرد ہو یا زانی عورت، الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، وہ کوڑے لگاؤ ان میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے. ولا تاخذکم بهما رافۃ، اور ان دونوں کے لیے تمہارے دلوں میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے. فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یعنی اللہ کا مقرر کردہ قانون ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور نے رجم کرایا ہے، رؤوف الرحیم ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن رجم کرایا ہے، یہ کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کے آگے رحمت اور رافت جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے آڑے نہیں آئے گی، اس کے دائرے کے اندر جتنا بھی رحم کرنا چاہو کرو، اللہ کے احکام سے تجاوز نہیں کرے گا. ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ، اور تمہیں نہ پکڑ لے نہ گرفت میں لے لے ان کے لیے نرمی اللہ کے دین کے معاملے میں. ان کن تم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، اور چاہیے کہ جب ان کو سزا دی جائے تو اہل ایمان کا ایک گروہ ایک جماعت انہیں دیکھے، یعنی یہ برسر عام لگائے جائے کوڑے. یہ ایگزیکیوشن جو ہے اس سزا کی وہ کہیں بند جیل کے کمرے میں نہ ہو بلکہ برسر عام تاکہ لوگ دیکھیں. اس میں صرف یہ بات میں اس وقت آپ کو بتا دوں کہ یہ اگرچہ الفاظ عام ہے، الزانیت والزانی، ہر زانی ہر زانی مرد ہر زانی عورت، لیکن یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ان الفاظ کا ایک خاص مفہوم کر دیا. جو خاص مفہوم کیا ہے کہ یہ سزا ہے غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ. یہ تو دیکھیے کہ یہ قانون ہے، ایک شخص ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، کسی وجہ سے شادی وہ کر بھی نہیں پا رہا، اس کے اندر مقدرت نہیں ہے، اگر اس سے یہ جرم سرزد ہو جائے تو یقیناً اس کے بارے میں کچھ نرمی کا پہلو ہے. لیکن ایک بدبخت وہ ہے جو شادی شدہ ہے، اپنے اس جنسی جذبے کی تقسیم کے لیے جائز راستہ رکھتا ہے، پھر وہ حرام میں منہ مار رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اور اس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہو جائے. اب جو لوگ، میں تو ان کے لیے احمد سے لفظ کا کم استعمال نہیں کر سکتا، جو ان دونوں کو ایک لاٹھی سے ہٹنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی چھپو رہے. اس میں لازمن زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. قحط کے عالم میں حضور نے قطع یب کی سزا حضرت عمر نے ثابت کر دی. قحط ہے بھائی، بھوکا مر رہا ہے پوشن، اگر چوری کر لیتا ہے تو اس وقت چوری کی سزا پر ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ اس کے لیے محرک بڑا زبردست موجود ہے. اسی طریقے پر اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت سے یہ خطا ہو جائے تو اس کی سزا ہے پوکوڑے، لیکن شادی شدہ کرے گا تو اس کی سزا رجم ہے کہ برسر عام اس کو سٹون ٹولنگ ٹو ڈیتھ، اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا. یہ سزا حضور نے دی، یہی سزا تورات میں تھی اور اس تورات کی سزا کو حضور نے قائم رکھا، اور یہ سزا پھر خلفائے راشدین نے دی، اور آج تک پوری امت کا اجماع ہے سوائے خوارج کے اور کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا لگی. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، یہ ذرا مشکل آیت ہے، اس سے آگے بھی ایک آیت اسی مضمون کی آ رہی ہے، اس کو حکم پر محمول نہ کیجیے، یہ ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے. زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، یعنی یہ کہ وہ حقدار نہیں ہے، ایک زانی مرد ہے تو اس کا مستحق نہیں ہے کہ شریف اور پاک دامن عورت اس کے نکاح میں آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انتظام ہو جاتا ہے، جیسے روح ویسے فرشتے، اگر کہ اس کے اندر استثناء آت نہیں، یہ تو قانون نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک چیز کی شناخت اور ایک چیز کی برائی کو ظاہر کرنے کا یہ اسلوب ہے. بس زانیہ تو لا جانتے ہو الا زانی اور مشرک، اور زانیہ عورت جو ہے اس سے نکاح نہ کرے یا نکاح نہیں کرتا مگر یا کوئی زانی یا کوئی مشرک. بحرم ذلک علی المؤمنین، اور اللہ نے اہل ایمان پر اس کو حرام کر دیا. لیکن یہ حرمت تکمیلی ہے، تشریعی نہیں ہے. آج فرض کیجئے کہ کوئی پروسٹیٹیوٹ ہے، نیتوا ہے، توائف ہے، لیکن وہ آج توبہ کرتی ہے، اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی شریف انسان اس سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ قانون نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ عام اصول یہی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جیسے روح ویسے فرشتے، وہ جو ہے جلد ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باس با باس، جو گندے ہوں گے وہ گندگی ان کے لیے مقدر ہو جائے گی، اور جو پاک و صاف ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہی جوڑے عطا فرمائے گی. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور وہ لوگ کہ جو زنا کی تہمت لگائیں پاک دامن بیویوں کو یا شریف زادیوں کو، پھر وہ چار گواہ نہ لا سکیں، فجلدوہم ثمانین جلدۃ، تو ان کے بھی کوڑے لگاؤ اچھی کوڑے. یہ ہے قذف کی سزا اسلام میں، بڑی سخت ہے، تاکہ یہ معاملہ ایسا نہ ہو جائے کہ آرام سے جس نے چاہا جس کو جو چاہا کہہ دیا، جس کو چاہا کہہ دیا اس نے زنا کیا ہے. اس لیے کہ بسا اوقات یہ چیز بھی خود بدکاری کے فروغ کا سبب بن جاتی ہے، چرچا زیادہ ہو رہا ہے، یہ آپ جتنے اخبارات میں اسکینڈل شائع کر رہے ہیں اتنا ہی در حقیقت معاشرے کے اندر خرابی وہی بڑھ رہی ہے، کہ نوجوانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقے بھی، یہ سارے ڈاکے جو پڑ رہے ہیں وہ امیرکن فلم دیکھنے کی وجہ سے پھر لوگوں کے اندر جو ایڈونچر جو ہے پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہم بھی کریں، اور اچھے بھلے کھاتے پیتے شریف گھرانوں کے نوجوان تعلیم یافتہ کام کرتے ہیں. اس لیے اس کا چرچا نہیں ہونا چاہیے. اسلام کا فلسفہ کیا ہے کہ زنا کا معاملہ فرض کیجیے ہے بھی، کسی نے کیا بھی ہے، لیکن آپ کے پاس چار گواہ نہیں، خاموش رہیے، زبان بند رکھیے، وہ جانے اس طرف جانے، لیکن اگر چار گواہ ہے تو پھر قدم کیا جائے، یعنی اس کو بیلنس کر دیا کہ جب سزا دی جائے تو ایسی سخت سزا دی جائے، اسے چاہے تو دنیا وحشیانہ سزا کہہ لے، میں اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ ایسی سزا ہو جیسے کہ ہم پڑھا ہے سورہ الانفال میں فشرد بہم من خلفہ، کہ سزا ایک کو ملے اور سو کے کان ہو جائیں، اور سو جو ہے ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، جن میں وہ مرد ابھی ابتدائی حالت میں ہو وہ فوراً سوچے کہ یہ خطر ہمارا ہو سکتا ہے. اسلام کا فلسفہ تعزیرات ہے یہ کہ مجرموں کے ساتھ اس اعتبار سے کوئی نرمی کا سلوک نہیں بلکہ سخت ترین سزا، لیکن جب ثابت ہو جائے، ثابت نہیں ہوا ہے جب تک سلوک نہیں ہے، اس وقت تک اسلام کا اصول بھی ہے کہ شک کا سارا فائدہ جو ہے ملزم کو پہنچے گا، ہاں جب بلا شک کو سنا کہ ثابت ہو جائے تو پھر سخت ترین سزا دی جائے، یہ اسلام کا اصول. ولا تقبل لہم شہادت ابدا، اور دو لوگ اس طریقے سے قذف کی جنہیں کوئی کبھی سزا دی جائے، ایک اضافی ان کے لیے سزا یہ ہے کہ اب ان کی کبھی بھی شہادت قبول نہیں ہوگی، کسی مقدمے میں کسی عدالت میں اب وہ بطور گواہ پیش نہیں ہو سکے. یہ بھی ڈسکریج کرنے کے لیے کہ آدمی اپنی زبان کو یوں ہی نہ چلا دیا کرے بلکہ قابو میں رکھے، وہی بات کہے کہ جس بات کو وہ ثابت کر سکتا. اولئک هم الفاسقون، اور یقیناً یہی لوگ فاسق ہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. اس میں ہمارے فقہا کا اختلاف ہے کہ اس توبہ کرنے کے بعد آیا ان کی شہادت قبول ہو جائے گی بعد میں یا نہیں. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ کہ نہیں، شہادت پھر بھی قبول نہیں ہوگی، توبہ کا معاملہ اس کے اس کے رب کے مابین ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو اخروی سزا کو معاف کر دے گا، لیکن یہ کہ یوں تو حشر کر دے گا میں نے توبہ کر لی لہذا میری گواہی قبول ہو جانی چاہیے. امام ابو حنیفہ کا جو سینس آف لا ہے، لیگل سینس، بہت ایکیوٹ ہے، بہت گہرا ہے. اللہ تعالیٰ نے خصوصی صلاحیت میں دیکھی کہ ایک ہے کسی شے کے حقیقی تقاضے اور ایک ہے کسی چیز کے قانونی تقاضے. تو قانونی تقاضوں کا جو فہم اور جس باریکی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک تحقق عطا فرمایا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو, اللہ کا ایک خاص فضل تھا. والذین یرمون ازواجہم, دیکھیے ایک اہم بات آ رہی ہے. فرض کیجیے کہ ایک شوہر ہے, اس نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا زنا کرتے ہوئے, لیکن اس کے پاس تین دوا اور نہیں ہے, کیا کرے؟ اگر تو کسی غیر کا معاملہ ہو تو وہ چپ رہ جائے گا کہ میرے پاس تین گواہ اور نہیں ہے, اور میں تین چار گواہ پیش نہ کر سکا تو مجھ کو رسی کوڑے لگیں گے چاہے اس نے آنکھوں سے دیکھا. لیکن یہ کہ غیر کے معاملہ اور ہے, اپنی بیوی کو دیکھا ہو تو کیا کرے گا؟ اب یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے تو مکھی نہیں نکل جاتی, اب وہ تو اس کے اپنے گھر میں آباد ہے, وہ اپنی بیوی کی حیثیت سے کیسے رکھ سکے گا؟ لہٰذا عورتوں کے معاملے میں ایک علیحدہ شکل اختیار کی, بیویوں کے معاملے میں اس کا نام لعان ہے. وہ کیا ہے؟ والذین یرمون ازواجہم, اور وہ لوگ کہ جو الزام لگائے زنا کا اپنی بیویوں پر, ولم یکن لہم شہداء, اور ان کے لیے ان کے پاس گواہ موجود نہ, الا انفسہم, سوائے ان کی اپنی جانوں کے, انہوں نے خود دیکھا. فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ, تو ان میں سے اکیلے شخص کی گواہی چار مرتبہ قسم کھا کر وہ کہے گا تو چار گواہیاں شمار ہوں گی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا, میں قسم کھا کر اللہ سے کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا. یہ چار مرتبہ قسم کھائے گا تو یہ گواہی شمار ہو جائے گی. لیکن اضافہ کیا ہے؟ والخامسۃ فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین, چار مرتبہ اسے قسم کھا کر یہ کہنا ہوگا اللہ کی کہ میں سچا ہوں. والخامسہ کو اور پانچویں قسم اور کھانی ہوگی, وہ کیا؟ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین,
ولا تقتلوا